إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں یہ انتظام کیا کہ انسانیت میں سے بہترین افراد کا انتخاب کر کے انہیں سب سے پہلے ہدایت دی اور ان کو وہ علم دیا جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے سماج اپنے علاقے کے لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے حق کے اجالے کی طرف لائیں۔ ایک انسان اپنے طور پر یہ نہیں جان سکتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، ایک انسان صحیح اور غلط کا فرق محض اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خارجی ہدایت کی ضرورت ہے، ایک ایکسٹرنل گائیڈنس اس کو چاہیے، وہ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ بس سوچے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر وہ پہچان لے کہ صحیح کیا ہے اور پھر اس پہ چلنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل، اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انسان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، انسان کے لیے اس مقصد میں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے رکاوٹیں کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اس کو مقصد کے پورا کرنے سے روکتی ہیں، انسان کی منزل کیا ہے، چاہے صرف یہ دنیا ہے یا ایسے آگے کچھ ہے، اس کا مقصد اور اس کی منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس منزل میں اس منزل تک پہنچنے میں کیا رکاوٹیں اس کے لیے ہیں، انسان دنیا میں سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے، سعادت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور آخرت میں جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، آخرت کی اس زندگی میں انسان نجات اور فلاح کیسے پا سکتا ہے، یہ انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے۔ انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی کے نتیجے کو کیسے پہچان سکتا ہے، یعنی ایک آدمی کل کیا ہوگا اس کو نہیں جانتا ہے، تو ایک آدمی ساری انسانیت کا مستقبل کیا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے، ان کا گول کیا ہے، اور پوری زندگی کا حاصل اس کا رزلٹ کیا ہے، یہ کیسے جان سکتا ہے، کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک انسان ٹرائل اینڈ ایرر کوشش کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے، اس بنیاد پر زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی زندگی کی حقیقتیں ہیں، لیکن ایک آدمی کو وہ سیکھنے میں بھی ایک زمانہ گزر جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، اکثر چیزیں جو بچپن میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ان میں سے تھوڑی جوانی میں سمجھ میں آتی ہیں، اپنے بارے میں بہت کچھ آدمی جوانی کی عمر میں سمجھنے لگتا ہے، لیکن جوانی میں بھی زندگی کے بہت سارے حقائق اس پر پوشیدہ رہتے ہیں، اس سے چھپے رہتے ہیں، اور وہ ایک جنون کے پیریڈ میں، دور میں ہوتا ہے جس میں سب اس کو غلط دکھائی دیتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو وہ صحیح سمجھتا رہتا ہے. اس کے لیے نصیحتیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، اس کو نصیحت کرنے والے کم سمجھ دکھائی دیتے ہیں. یہ بھی دور نکل جاتا ہے. اکیلا پن نکاح کے بعد بیوی بچوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک زندگی کا دور اور آگے بڑھتے بڑھتے بڑھاپا آتا ہے. بڑھاپے میں جا کے ایک آدمی پیچھے کی زندگی کو دیکھنا شروع کرتا ہے، میں نے کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا کرنے سے کیا نقصان ہوا، کیا نہ کرنے سے نقصان ہوا، کیا کرتا تو اچھا تھا، کیا نہیں کرتا تو اچھا تھا. بڑھاپے کا ایک عام، بڑھاپے کی ایک عام سنت یہ ہے، لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں ایک انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا ڈیسیجنس زندگی میں لیے، کیا صحیح تھے، کیا غلط تھے. لیکن بڑھاپا جہاں تجربے کے اعتبار سے، ایکسپیرینس کے اعتبار سے، اور فیصلوں پر جج ہونے کے اعتبار سے ایک بہت ہی اچھی عمر ہے. ایک آدمی اپنے سارے فیصلوں کو جج کرتا ہے، اپنے ججمنٹس کو جج کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے، زندگی میں اس نے کیا کیا ججمنٹس لیے ہیں، کیا کیا فیصلے لیے ہیں، ان فیصلوں پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی عمر ایک انسان کے عمل کی عمر کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے. اب زندگی نہیں رہی، اب زندگی ختم ہے، ختم کے قریب ہے. وہ دور چلا گیا جس میں وہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا. آج صحیح معلومات ہو گئی، صحیح تجربات ہو گئے، نتائج آج سامنے ہیں، لیکن آج عمل کا دور نہیں رہا، وہ وقت گزر گیا جو میں نے کرنا چاہیے تھا. تو ایک انسان دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھوڑ دے جو صحیح لگتا ہے کر، اکثر انسانوں کا حال یہ ہوگا کہ موت کے وقت میں وہ افسوس ہی کے ساتھ مریں گے، کیونکہ پھر بھی بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو ان کی عقل کی کمی، تجربات کی کمی، فیصلہ لینے کی صلاحیت کی کمزوری اور کم ایکسپیرینس کی وجہ سے بہت سارے حقائق پھر بھی ان سے چھپے رہیں گے. تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر رسول نہیں بھی آتے تو ایک آدمی سمجھ لیتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کو معلوم ہے انسان کی صلاحیتیں کیا ہیں اور انسان کی محدودیتیں کیا ہیں. انسان کی صلاحیت کیا ہے، اس میں کیا کیا کیپیسٹیز ہیں، اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کی یعنی کمیاں کیا ہیں اس کے اندر. اور اس کی کمیوں میں سے ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ وہ غیب کو اپنے طور پر جان ہی نہیں سکتا ہے، اور اکثر حقائق غیب میں ہیں. ماضی کے اعتبار سے آپ دیکھیں، مستقبل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، حال کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اکثر اہم ترین حقیقتیں غیب میں ہیں. انسان اپنے طور پر ان کو نہیں جان سکتا ہے، چاہے وہ مادی حقائق ہوں، مٹیریل سینس میں ہوں، کائنات کی سطح پر ہوں، یا وہ معنوی حقیقتیں ہوں، انسان کی فطرت، اس کی زندگی کا مقصد، اس کی سوچ کی صلاحیت، اس کا سکون، یہ ساری چیزیں کس میں ہیں. اگر انسان جان لیتا تو دنیا میں سکون کی تلاش میں انسانوں کی کوششیں الگ الگ نہیں ہوتی. بھائی ایک چیز میں سکون ہے، چلو وہ کرو. اور اگر واقعی انسان جان لیتا تو ایک انسان ایک چیز کو سکون کے لیے چن کر پھر پھینکتا نہیں. کیوں پھینکا؟ غلط نکلی، اس میں سکون نہیں ہے. تو یہ انسان کی محدودیتیں ہیں، انسان اپنے طور پر نہیں جان سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے جس کو جاننا ضروری ہے. ایک انسان واقعی اللہ کے تابع تبھی ہوگا جب وہ اپنی جہالت کا اقرار کر لے، نہیں میرے کو بھی آتا ہے، मेरे को समझता है, मैं समझता हूँ, ये जब तक होगा तब तक वो अल्लाह की रहबरी से भागता रहेगा या उसमें तहरीफात और तावीलात का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहेगा। जब तस्लीम आदमी कर ले नहीं अल्लाह ही की तरफ से हक आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा काम उसको मान लेने में है, मेरी निजात उसके तस्लीम कर लेने में है, यहां से आदमी की सयादत का दरवाजा खुलता है। रसूलों के जिम्मे उन्हीं हकायक को पहुंचाना है, पहुंचाना था, जो इंसान अपने तौर पर नहीं जान सकता है। फहल अला रसूल इल्ला अल-बलागुल मुबीन, अल्लाह ने फरमाया तो क्या रसूलों पर साफ साफ पहुंचाने के सिवा और कुछ है? उन पर इसके सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो हक जिसके बगैर इंसान की जिंदगी संवर नहीं सकती है, उस हक की तबलीग की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसानों में से अमानतदार, सच्चे और मुस्तकिल मिजाज, अच्छे किरदार के अफराद पर उस हक के पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है। इन्हीं पाकीज़ा नफूस को नबी और रसूल कहा जाता है। इससे पहले एक दर्स में हमने कुछ बातें उनके बारे में देखी थी। ये अकीदे का एक बहुत अहम हिस्सा है और ईमान के जो छह अरकान हैं, जो हदीस जिब्रील में और दूसरी अहादीस में भी मस्कूर हैं और कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पर मुंतशिर हैं, इनके बारे में तफसील। रसूलों पर ईमान लाना भी एक अहम तरीन रुकन है। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान और तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान, ये छह अरकान हैं जो हदीस जिब्रील में, जिसको इमाम अल-बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है कि जिब्रील ने जब पूछा ईमान के बारे में मुझको बताइए, अखबिरनी अनिल ईमान, मुझको ईमान के बारे में बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया अंतुमिन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल्यौम अल-आखिर व तुमिन बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही। ये छह अरकान ईमान के हैं, उनमें से चौथा रुकन रसूलों पर ईमान लाना है। तो रसूलों के बारे में पूरी तफासील देखना एक बहुत बड़ा बाब है, उसको ज्यादा वक्त दरकार है, लेकिन अहम तरीन मालूमात रसूलों के बारे में, रसूलों की शख्सियत के बारे में, उनके औसाफ क्या थे, उनकी जिम्मेदारियां क्या थी और क्या चीज थी जो उनके बस में नहीं थी, ये चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है ताकि रसूलों के बारे में हमारे अकायद में कोई ऐसी चीज न रह जाए जो हमको जानना चाहिए था, या कोई ऐसी चीज शामिल न हो जाए जो गलत थी और हम उसको सही समझ के चले। इसलिए अहम तरीन बातें रसूलों के बारे में क्या हैं आज के इस दर्स में हम देखेंगे। इससे पहले हम कुछ यानी अखीर तक आ चुके थे, यहां तक आए थे कि रसूलों का तज़किरा बाज़ का है और बाज़ का कुरान करीम और अहादीस में नहीं है, सारे रसूलों की तफसील नहीं है। अब उससे आगे का हिस्सा हम शुरू करेंगे और देखेंगे और क्या बातें रसूलों के बारे में कुरान और सुन्नत में हैं। रसूलों के बारे में ये भी अकीदा है कि रसूलों में मरातिब हैं। अगरचे सारे रसूल एक ही मकसद से आए हैं, लेकिन रसूलों के औसाफ, उनकी कोशिशें और उनके अमल की वजह से अल्लाह के यहाँ उनका अलग अलग मर्तबा है। सारे रसूल एक लेवल के नहीं हैं, सारे रसूलों का मर्तबा बराबर नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के जितने बंदे हैं उनमें दीन और तकवा के एतबार से हर एक का एक मकाम होता है। अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की शरीयत पर अमल के एतबार से हर इंसान का एक लेवल होता है। इन अकरमकुम इंदल्लाही अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नज़दीक इकराम के लायक वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवा वाला है। तो मालूम हुआ कि बंदों में मरातिब होते हैं। जाहिर बात है रसूलों के पास भी ये सिफात थी, ईमान और तकवा। तो उस एतबार से और दूसरे और बहुत सारे ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے اجزاء ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رسولوں میں مراتب تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول تھے یا یہ رسول ہیں. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی رسولوں میں سے بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں، سارے رسول مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ آیت نمبر 253 ہے. مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں ابن آدم کا سید ہوں گا قیامت کے دن اور مجھ کو اس پر فخر نہیں ہے، میں بطور فخر یہ بتا رہے نہیں بتا رہا ہوں. وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، اس دن کوئی نبی آدم یا ان کے سوا کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو. اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں، سارے رسولوں میں سب کے سید ہیں. سید کے معنی ہوتا ہے سردار کے، لیڈر کے، جو سب سے آگے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے سارے رسولوں میں سب سے افضل، اس میدان میں جس میں انسانیت سب کی سب جمع ہوگی، اس میں سب کے سید کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ اہلیت والا ہوتا ہے وہ آگے ہونے کی وجہ پیچھے ہوتا ہے، اور کوئی کم اہلیت والا ہوتا ہے وہ زیادہ آگے ہوتا ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کسی کو عزت مل جاتی ہے. تو دنیا کی تقسیم اور دنیا کا پانا کھونا یہ اصل نہیں ہے. اصل فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، جس میں ساری بڑائیاں کھو جائیں گی. بڑا وہی ہوگا جس کو اللہ بڑائی دے گا، اور حقیقی دن وہ ہوگا جس میں فضیلتیں سامنے آئیں گی. اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رخسار ہوں گے، واقعی فضیلت کا دن وہ ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار قیامت کے دن ہوں گے، یعنی آپ سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں. بعض لوگوں نے آدم علیہ السلام کے نبی ہونے ہی کا انکار کیا ہے، اور عیسائی بھی آدم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نبی تھے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ جو کچھ واقعہ جنت میں ہوا پھل کھانے کے اعتبار سے، تو عصمت انبیاء کے پہلو کو غلط طور سے سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی نبوت سے انکار کر دیا، کہا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، وما من نبی یومئذ، اس دن کوئی بھی نبی آدم فمن سواہ، چاہے آدم ہو یا ان کے علاوہ. تو یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا، چاہے آدم ہو یا کوئی اور ہو، جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو. تو معلوم ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی تھے. تو آدم علیہ السلام جہاں پہلے انسان تھے وہاں پر پہلے وہی پہلے نبی بھی تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ رسولوں کے مراتب ہیں، اور رسولوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آگے آئیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا اللہ نے رسولوں کو؟ کوئی ایک مقصد تھا یا کئی مقاصد تھے؟ ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رہبری کے لیے نبی اور رسول بھیجے. ہر امت کے لیے اللہ نے رہبری کا انتظام کیا. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، اللہ رحمت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے رہبر بھیجے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے بھیجے یا فلاں علاقے کے لیے بھیجے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے یہاں پر پارشیلٹی نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر اصول کی بنیاد پر فضیلت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے رہبر بھیجے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا گزر چکا ہے. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے کہ ہر امت میں ایک ڈرانے والا آیا ہے. انسان کے مقصد اور انسان قیامت کا دن آنے والا ہے، اس میں کامیابی ناکامی کا پیمانہ کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہے، کفر اور شرک اور عصیان کا انجام کیا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں ڈرانے والا آیا ہے. سورہ الرعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی تھا. ہاد ہدایت دینے والا، رہبری دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے رہبری دینے والے اور ان کے انجام سے باخبر کرنے والے بھیجے. تو یہ ایک ہمارے لیے، یعنی اسلام کی ایک بہت اونچی تعلیم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے رہبری کا انتظام کیا. ایسا نہیں کہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، چاہے ہدایت پر ہو چاہے گمراہ ہو، بلکہ ہر قوم کے لیے رہبر آئے. یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیا اس آیت کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوتم بدھا یا کنفیوشس یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، فلاسفر ہوں یا سماجی اعتبار سے اصلاح کی کوشش کرنے والے مشہور اشخاص، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں؟ کیونکہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ہر قوم میں رہبر آئے. تو کیا یہ مسلمان کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے گوتم بدھا نبی ہو یا رسول ہو؟ ایسا نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے لیے نص ضروری ہے، عقل کافی نہیں ہے، قرآن و سنت کی دلیل ضروری ہے. ہم دروازہ نہیں کھول سکتے کہ فلاں شخصیت بہت فیمس تھی، بہت ہی سماجی کام اس نے کیے، اس لیے وہ نبی. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. بلکہ اللہ کی کتاب میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، صحیح احادیث میں، اگر کسی کی نبوت کا صراحتاً یا قوی اشارہ ملتا ہو تب جا کر اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہونے کا یعنی بہت قوی امکان ہے. جیسے مثال کے طور پر لقمان کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری حکمت کی باتیں کہیں، لیکن لقمان یہ نبی نہیں تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت حکمت کی باتیں کہنے والا نبی بھی ہو. وہ ایک غلام تھے اور ان کے بارے میں ابن عباس وغیرہ کے اقوال ملیں گے آپ کو تفسیر میں، آپ سورۃ لقمان میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بالمقابل خضر ہیں جن کو بہت سارے لوگوں نے ولی اور کسی نے فرشتہ قرار دیا، لیکن خضر کے بارے میں قوی قرینہ موجود ہے کہ وہ نبی تھے. جمہور کا قول ہے کہ وہ نبی تھے، خضر علیہ السلام یہ نبی تھے، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہیں سورہ کہف میں وہ اللہ کی وحی کی طرف اشارہ کر دی کہ میں نے اپنے طور پر نہیں کیا، میں نے وحی کی بنیاد پر کیا ہے، اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو اس طرح سے قرآن و سنت میں اگر کسی کا تذکرہ ملتا ہے اس اعتبار سے کہ صراحتاً یا قوی اشارہ اس کے لیے موجود ہو کہ یہ نبی تھے، تو ہی اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی سماج میں اس نے بہت بڑا کام کیا ہو، لوگوں کی اصلاح کی ہو، یا اس کی تعلیمات میں توحید ملتی ہو، تو ضروری نہیں کہ اس کو نبی قرار دیا جائے. اس لیے کہ عرب میں بھی ایسے کئی لوگ تھے جو مشرکانہ ماحول کے باوجود ایک اللہ کو مانتے تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، اس بنیاد پر ان کو نبی نہیں کہا جا سکتا ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اپنے طور پر کسی کے لیے نبوت کا امکان پیدا نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ نبی ہو. اس کے بارے میں توقف کریں اور یوں کہیں جب تک کسی کی نبوت ثابت نہیں ہوتی اس کو نبی نہیں مان سکتے, یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. ورنہ بعض لوگ دعوت کے شوق میں قوموں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی پاسبلٹیز کریٹ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی علمی غلطی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس میں توقف کرنا چاہیے. اس میں سیف طریقہ کیا ہے؟ توقف. توقف کیا ہے بھائی؟ ہم کو نہیں معلوم, نہ ہم اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. جب تک یہ ثابت نہیں ہو نبی مانیں گے نہیں, اور قطعاً قسم کھا کے بھی نہیں کہیں گے وہ نبی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے, ہمارے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے, اس لیے ہم کسی کے بارے میں اس طرح سے نہیں. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, وہاں یہ کہنا کہ دیکھنا پڑے گا تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وَأَنَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, میں آخری نبی ہوں, نبیوں کا خاتم ہوں, خاتم ہوں, دونوں معنی ہیں, ختم کرنے والا اور ان پر مہر لگانے والا ان کے سلسلے پر, اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے. رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے کیا تھا؟ رسولوں کی ذمہ داریوں میں سے یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں پر خوشخبری, برے کاموں پر وعید سنانے کے لیے آتے تھے, اور لوگوں پر سچائی, حق, دین, اللہ کی طرف سے تعلیمات کی بنیاد پر اتمام حجت کے لیے آتے تھے. حجت تمام کرنے کے لیے آتے تھے کہ پہنچا دیا, اب ماننے والا کامیاب, نہیں ماننے والا مجرم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, رسلا مبشرین و منذرین, ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری سنانے والے تھے, جو ڈراوا سنانے والے تھے, خبردار کرنے والے تھے. کیوں بھیجے ایسے رسول؟ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے, کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے, کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ ہم کو تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں, ہم کو کوئی بتانے والا آیا نہیں, ہم نہیں جانتے تھے, تو ہم کو کیسے سزا مل رہی ہے. تو رسولوں کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس کے انجام سے باخبر کریں. اور رسول کی دعوت کے بعد, یہ بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ رسول کی دعوت کے بعد جو قوم ہوتی ہے اس کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول کے آ جانے کے بعد انجام بھی دنیا میں آ جاتا تھا. قوموں نے مانا, بچ جاتے تھے, نہیں مانا, قوموں کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. تو یہ دنیاوی فیصلہ تھا ان کی بدکاری کا, ان کے برے اعمال کا, آخرت کا فیصلہ الگ ہے. تو رسولوں کی بنیاد پر اتمام حجت ہوتا ہے, محض عقل کی بنیاد پر اتمام حجت نہیں ہوتا ہے. ایک بہت بڑا سوال آج کے دور میں کھڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں تک دعوت نہیں پہنچی ان کا کیا؟ تو کچھ لوگوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پر وہ سمجھ سکتا ہے, تو اپنی عقل کی بنیاد پر اگر وہ حق کو قبول کرتا ہے تو کامیاب ہے, اور عقل کی بنیاد پر اگر وہ حق واضح ہو, عقل میں آئے, پھر بھی رد کرے تو مجرم ہے. لیکن یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے, اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عقل نہیں بلکہ رسولوں کی تعلیمات کا پہنچنا یہ اتمام حجت ہے. جیسے کوئی آدمی جنگل میں جی رہا ہے, اس تک حق نہیں پہنچا, تو اب اس پر اتمام حجت ہوا یا نہیں؟ تو کوئی بولے گا اس نے دیکھا تھا, اس کی فطرت میں اللہ نے توحید رکھی ہے, اگر اس نے فطرت کے خلاف کیا تو مجرم نہیں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت, کوئی مضبوط ایکسکیوز باقی نہ رہے. معلوم ہوا کہ اگر رسول نہ آئیں, یعنی رسولوں کی رسالت, رسولوں کا پیغام نہ ملے, تو آدمی کے پاس ایک حجت باقی رہتی کہ میرے پاس نہیں آیا کوئی ہے. تو آج بہت سارے عقلانیون جو عقل والے ہیں, عقل نمبر ایک اور نقل نمبر دو, ہمارا کیا ہے؟ عقل اور نقل میں ہم ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ نقل کو. یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ قرآن و سنت نقل ہے, جو نقل ہوتا آیا, کاپی ہوتا آیا ہے, اور عقل ہے, ہم کو اللہ نے عقل دی ہے. تو عقل اور نقل میں دونوں میں ترجیح کس کو ہے؟ نقل کو ہے, کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات زیادہ پاورفل ہے عقل کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ عقل کا کوئی ایک کمال نہیں ہے, عقل کی سٹیجز ہوتی ہیں, لیکن وحی میں کوئی نقص نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یاد رکھیے اس کو. عقل میں نقص ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کتنے لوگوں کو کہتے ہیں, بلکہ بعض اوقات اپنے آپ کو, کیا عقل ہی نہیں مجھ کو, رہ کے بھی بولتا ہے. غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بولتا ہے عقل نہیں ہے یا عقل کمزور ہے. عقل ناقص ہوتی ہے, لیکن نقل, وحی, اللہ کا پیغام ناقص نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمپل لاجک ہے لاجک والوں کے لیے, کہ جو ناقص ہے اس پر کامل کو, بے عیب کو ہمیشہ ترجیح ہونی چاہیے. اور کم علم والے کا ڈیسیجن, دوسرا پہلو آپ دیکھیں. ایک آدمی عقل سے فیصلہ کر رہا ہے تو اس کے پاس نالج ہے صحیح, کیونکہ ڈیسیجن کے لیے نالج زیادہ ہونا چاہیے. تو کم نالج والا, کم علم والے کا فیصلہ اور وحی کیا ہے؟ کامل علم والے کا فیصلہ. کیونکہ اللہ لہ الخلق والامر, اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. تو وحی اللہ کا فیصلہ ہے, اور عقل کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے. تو ظاہر بات ہے زیادہ بلکہ کامل علم والے کا فیصلہ ہمیشہ ناقص علم والے کے فیصلے پر بھاری ہونا چاہیے. تو اس عقل کی وجہ سے بھی دیکھیے عقل کا فیصلہ کیا ہے, کہ وحی ہمیشہ ترجیح پائے گی کس پر؟ عقل پر. عقل اور نقل میں تعارض جب ہوگا تو اس وقت میں, تعارض یعنی کانٹروڈکشن ہوگا, تو نقل کو ترجیح دی جائے گی کس پر؟ عقل پر. ورنہ دو آدمیوں میں جب جھگڑا ہو تو کون سی عقل بھاری پھر جھگڑا ہوگا, تیسرے کی کیوں ججمنٹ والی؟ تو یہ مصیبت ہو جائے گی. اس لیے عقل کے اوپر ہمیشہ نقل کو ترجیح ہوگی. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجرد عقل کی سطح پر مجرم انسان نہیں ہوتا ہے, بلکہ وحی کی بنیاد پر, کہ وحی پہنچی اور نہیں مانا تب جا کر آدمی مجرم ہوتا ہے. یہ آیت ہم کو بہت اہم عقائد ہے, اس کو معلوم ہونا ضروری ہے, یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا ضروری ہیں, ورنہ آدمی بہت غلط فیصلے زندگی میں کر سکتا ہے دین اور دعوت کے سلسلے میں. بہرحال آگے آئیے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی, رسولوں کے ذمے اتمام حجت تھا, رسولوں کے ذمے حق کی وضاحت بھی تھی. یہ نہیں کہ آ کے کہا اللہ ایک ہے اور چلے گئے, نہیں, یا کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے چلے گئے, نہیں. رسولوں کے ذمے صرف تبلیغ نہیں تھی, بلکہ رسولوں کے ذمے تبیین بھی تھی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے لوگ آج کے اس دور میں, چونکہ بہت سارے اس میں غلط باتیں بھی ہیں, اس لیے میں اس کو ضمناً لیتا جا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا جو منکرین حدیث ہیں, رسول نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح ہوتے ہیں, پوسٹ مین جس کو ہماری زبان میں, یہ پوسٹ مین کہنا بہت یعنی نبی کی شان میں گستاخی کی طرح ہے, بالکل ڈاکیے کی طرح ہیں. کیسے؟ خط لاتا ہے, دیتا ہے, نکل جاتا ہے, اس کا کوئی دخل نہیں ہے, آپ جانے, آپ کا خط جانے, آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھو, خط لا کے دیا اس نے, بس ختم. تو رسول کی ذمہ داری نعوذ باللہ ایسی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتاب یا اللہ کی طرف سے پیغام لایا, اس نے کہا دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے, تم جانو, تمہارا اللہ جانے. کیا رسول کی ذمہ داری تھی؟ نہیں, رسول کی صرف اتنی ذمہ داری نہیں تھی, بلکہ رسول کی ذمہ داری جہاں پیغام کا من وعن جوں کا تو پہنچانا ہے, وہیں اس پیغام کو سمجھانا بھی ہے. یہاں اہمیت معلوم ہوتی ہے رسول کے ایکسپلینیشن کی, حدیث کی. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول پر صرف پہنچانا ہے, جہاں یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں, وہاں اس سیناریو میں ہے کہ منوانا نہیں ہے تمہارے ذمہ, پہنچانا ہے تمہارے ذمہ. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پہنچانا ہے, سمجھانا نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہی میں اللہ نے بتایا کہ سمجھانا بھی ہے. کہاں اللہ نے کہا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچانا ہے, صرف پہنچانا ہے نہیں, البلاغ المبین, رسول کے ذمے کلیئر کلیئر کھول کھول کے صاف ستھرے طریقے سے واضح طور پر پہنچانا ہے, صرف پہنچانا نہیں ہے. تو اس سے اہمیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے رسول کو جو لفظی متن آتا تھا جیسے قرآن مثال کے طور پر, اسی کے ساتھ رسول پر اللہ کی طرف سے اس کا ایکسپلینیشن, اس کی تشریح بھی آتی تھی, اور رسول اللہ کے دیے ہوئے فہم کے مطابق لوگوں کو اللہ کی بات سمجھاتے تھے, اللہ کے پیغام کے کیا تقاضے ہیں, اللہ کے پیغام کا کیا مطلب ہے, یہ بھی رسول سمجھاتے تھے. تو اس کو البلاغ المبین کہا جائے گا, صرف البلاغ نہیں ہے وہ, مبین بانا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں, بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا, بیان کس کو کہتے ہیں, بیان کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو دو چیزوں کو الگ کر کے رکھ دے, اسی لیے طلاق بائن کہتے ہیں. کون سی طلاق؟ بائن کا مطلب ہوتا ہے جب دونوں الگ ہو جائیں بیوی شوہر, ایسی طلاق کے دونوں رجوع بھی کر سکتے ہیں نہیں, دونوں ایک دم سیپریٹ. تو حق اور باطل الگ ہو جائے, کوئی کنفیوژن نہیں رہے, تو اس کو کیا کہیں گے, البلاغ المبین, کھلے طور پر واضح طور پر پہنچا دینا. تو رسولوں کے ذمے صرف پیغام کا پہنچانا نہیں تھا بلکہ اس کی وضاحت بھی تھی, اس لیے جہاں اللہ کا پیغام ماننا ضروری ہے وہیں رسولوں کا سمجھایا ہوا فرمان یا ان کی وضاحت, ایکسپلینیشن, ان کی تعلیمات کا ماننا بھی ضروری ہے, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حدیثوں میں وہ بات مانی جائے جو واقعی رسول کی بات ہو, نہ کہ کوئی آدمی گھڑ کے رسول کے نام سے بیان کرے. تو یہ بات معلوم ہی, رسولوں کے ذمے اللہ کے پیغام کا پہنچانا اور اس کو سمجھانا دونوں تھا. اور آگے آئیے, کیا رسولوں کے ذمے یہ تھا کہ لوگوں کو حق بات منوائیں اور ان کے دل میں داخل کریں؟ رسولوں کے ذمے لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں تھا, یہ نہیں تھا کہ اگر رسول کسی کو مسلمان نہیں بناتے ہیں, اسلام میں داخل نہیں کرتے ہیں تو فیل, ہاں اگر داخل کرتے ہیں تو پاس, ایسا نہیں تھا. رسولوں کے ذمے صرف پہنچانا تھا, سمجھانا تھا, ماننا نہ ماننا یہ لوگوں پر تھا, اور رسولوں پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ زبردستی منوائیں, نہ رسولوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ کسی طرح سے ان کے دل میں حق کو داخل کریں, رسولوں کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی, نہ وہ یہ کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, اے نبی ان لوگوں کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ, عَلَى عَلَيْكَ یعنی تمہارے اوپر ہے, یہ مطلب اس کا ہوتا ہے. وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ لوگوں پر حج ہے یعنی فرض ہے, ذمہ داری ہے ان کی, کرنا ہے ان کو. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, نہیں ہے, لئی سلئی کا ہدا ہوں, اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. کیوں؟ ولیکن اللہ یہدی من یشاء, لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, یعنی اے نبی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے آپ لوگوں کو ہدایت دو, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 ہے. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی, ایک اہم عقیدہ کہ رسولوں کے ذمے بھی نہیں اور ان کے بس میں بھی نہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ان کو ایسی چیز کا مکلف اللہ کیوں کرے گا جو ان کے بس میں نہیں ہے. اے نبی آپ پر ان کی ہدایت نہیں ہے, بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. معلوم ہے ہدایت اللہ کے ذمے ہے, رسولوں کے ذمے نہیں. اسے ایک بہت غلط عقیدہ لوگوں کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں تبدیلی کرتے ہیں, اس کو وہ لوگ اپنی طرف سے توجہ یا اور بھی الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہیں وہ یہاں ہیں, ان کا مرید کہیں اور ہے اور اس نے ان کی طرف التجا کی, انہوں نے یہاں سے اس کے قلب کی طرف توجہ کی تو اس کے دل کے احوال کو بدل دیا. یہ تصوف میں مانتے ہیں لوگ اور اس کو کرامت مانا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اگر نبی بھی ہدایت دے سکتے تھے تو اصولاً قرآن میں ایسی کوئی آیت ہوتی؟ اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی لوگ جن کے بارے میں آپ چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت ملے ان کو ہدایت مل جاتی, مثلاً ابو طالب, لیکن نہیں ملی ہدایت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بس میں ہدایت نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ فلاں بزرگ توجہ سے کسی کے دل پر اثر ڈال سکتے ہیں, اس کو فاسق سے متقی بنا سکتے ہیں, اس کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں, ایک نظر سے اس کا حال بدل دیتے ہیں, تو یہ سب بےہودہ باتیں ہیں. اسلامی عقائد میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ بھی عقیدہ یاد رکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے رسول جن کو اللہ نے لوگوں کی رہبری کے لیے چنا, ان کے بس میں ان کی ہدایت نہیں تھی. اور آگے آئیے, رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ رسول حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے تھے. دیکھیے, ایک عقیدہ اور بھی ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہدایت اور توحید سے ہوئی, پھر بگاڑ آیا. لیکن جو لوگ سوشل سائنسز پڑھتے ہیں وہ اس کا الٹا پڑھتے ہیں. سوشل سائنسز میں آپ دیکھیں گے انسانیت کی تاریخ میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان پرمیٹیو تھا, ایک دم جنگلی انسان تھا, اور اس کو پیڑ سے فائدہ ہوا, آگ سے فائدہ ہوا, بارش, بجلی, کڑک, یہ دیکھ کر مظاہر فطرت جس کو کہا جاتا ہے, کائنات کی جو طاقتیں ہیں ان کو دیکھ کر ایک آدمی ان کو پوجنے لگ جاتا تھا. بجلی چمکی, فوراً اس کے آگے جھک گیا. پیڑ سے فائدہ ہوا, پیڑ کے آگے جھک گیا. بارش, آگ, ہوا, آندھی, طوفان, اس سب کو پوچھتا تھا. پانی, سیلاب, طوفان, سب کو پوچھنا شروع کر دیا اس نے. تو ڈر کی بنیاد پر یا نفع کی بنیاد پر انسان ان چیزوں کو پوچھنے لگا. دو ہی انسان کی زندگی میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی چیز سے اس کو فائدہ ہوا, اس کو پوچھنا شروع کر دیا. جیسے گائے, پیڑ, سورج وغیرہ, یا کسی چیز سے اس کو ڈر تھا, ڈریگن. ان کے چائنیز میں عقیدہ ہے کہ ڈریگن ایسا ہوتا ہے, وہ کھا جائے گا سورج کو یا چاند کو. تو وہ لوگ چلانا شروع کرتے تھے اس کو سورج گرہن کے وقت میں, تو خوب چلاتے تھے. اس کے بعد میں وہ جب نکل جاتا تھا تو سمجھتے تھے ہاں ہمارے چلانے سے اس نے چھوڑ دیا. آپ اگر دیکھو گے انسانیت کی تاریخ میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. تو ایسے کئی ڈر, آندھی, طوفان, بجلی, کڑا, گرج, اس کو انسان جو ہے معبود کا عقیدہ دی, یعنی اس کا مقام دیے ہوئے تھے. لیکن انسانیت کی تاریخ میں یہ ادھوری تحقیق ہے. انسان یہ مانتا ہے آج کہ پہلے سب لوگ کئی معبودوں کو ماننے والے تھے, پھر ترقی ہوتے 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 پھر ایک معبود کو لوگ ماننے لگے. تو یہ ایڈوانس ورژن ہے گاڈ کے بارے میں, ورنہ بیسک سٹارٹنگ عقیدہ کیا تھا؟ کئی معبود. اسلام کہتا ایسا نہیں تھا, اسلام اس کو نہیں مانتا ہے. اس کو یاد رکھیے, اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے, پھر اس کے بعد بگاڑ آیا. کیونکہ پہلے انسان کتنے تھے؟ ایک, پھر ایک سے اس کا جوڑا بنا. تو یہ پہلا جوڑا کس کو ماننے والا تھا؟ ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اور ابن عباس کے قول کے مطابق اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو ابھی بتاؤں گا میں, 10 نسلیں ایسی گزری انسانیت کی, آدم علیہ السلام کی, جو سب توحید والے تھے. 10 نسلوں تک انسان توحید پر قائم رہا, لیکن اس کے بعد, پھر اس کے بعد شرک آیا. کہاں سے آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں, یعنی نوح علیہ السلام سے پہلے جو قوم تھی ان کی, اس میں شرک آیا. بت بنائے, آپ کو تاریخ پوری معلوم ہے کہ بت بنا کے رکھے باپ دادا کے نیک لوگوں کی, تاکہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی دین کا جذبہ اور مضبوط ہو جائے. وہاں سے ایک نسل نے بت بنائے ترغیب کے لیے, اور دوسری نسل ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہاں سے شرک آیا. تو اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ابتدا میں انسان موحد تھا, بعد میں شرک انسان میں آیا. یہی بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے, یعنی ایک دین پر تھے, ایک دین پر تھے. کان الناس امتا واحدہ, لوگ ایک ہی امت تھے یعنی ایک دین کے ماننے والے تھے، سب توحید والے تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب ان میں بگاڑ آیا، انحراف پیدا ہوا، ڈیویشن جب ان میں آیا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے. وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ یہ نبی جن چیزوں میں لوگوں میں اختلاف واقع ہو چکا ہے اس کا فیصلہ کر دے. تو اس آیت سے دیکھیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے، اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، لوگ ایک دین پر تھے. دو، ان میں اختلاف پیدا ہوا، یعنی دین میں اختلاف آیا. پہلا اختلاف کس چیز میں آیا؟ توحید ہی کے سلسلے میں آیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب ان میں اختلاف پیدا ہوا، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا، توحید سے وہ ہٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. کیوں کیا ایسا اللہ نے؟ کیوں نبی بھیجے؟ کیوں کتابیں دی؟ تاکہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگوں میں جو اختلاف واقع ہو چکا ہے یہ نبی ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے. تو نبیوں کے آنے کا، رسولوں کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوتا تھا، صحیح اور غلط میں کنفیوژن آتا تھا، حق والے ایک طرف باطل والے ایک طرف ہو جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا جو صحیح یہ ہے اور غلط یہ بتا دے. صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صرف کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے، بلکہ کس کو بھیجا؟ اللہ نے نبی بھیجے اور نبیوں کو کتابیں دی. تو بنیادی کون تھے شخصیت اس میں؟ نبی تھے، اور نبی کو اللہ نے کتاب دی. تو آج بھی جو اختلافات ہیں امت میں، آج بھی اختلافات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج نبی آئے گا؟ نہیں، آج نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں. تو آج بھی جو فیصلہ ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہر آدمی اپنے اپنے لیے کوئی امام، پیر، مرشد اپنے لیے طے کر لے کہ وہ جو بولیں گے وہ کریں گے. کیا اپنی قوم، میری قوم جو بولے گی وہ صحیح، یہ مانیں ہم؟ یا باپ دادا جو کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسے، تمہارے باپ دادا ویسے؟ کیا اختلافات کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا؟ نہیں، بلکہ نبی اور نبی کی کتاب، نبی کی تعلیمات اور نبی کی کتاب، اس بنیاد پر آج بھی فیصلہ ہوگا. اور یہ اللہ کا دائمی قاعدہ ہے، یہ کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. کوئی بولے کہاں سے لائے تم لوگ، کیا کر رہے ایسا؟ کہاں سے لائے؟ قرآن و سنت سے. اگر کوئی کہے، آپ دیکھیے اللہ کا ابتدائی اختلاف کے ہی وقت یہ قاعدہ تھا، تو آخر میں بھی یہ قاعدہ ہوگا. یہ ہمیشہ کے لیے دائمی سنت اللہ کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کا، اس کی تشریح، نبی کا فیصلہ. تو نبیوں کو اللہ نے فیصلے کے لیے بھیجا، تو آج بھی امت کے اختلافات میں فیصلہ کس کی بنیاد پر کیا جائے گا؟ کتاب و سنت کی بنیاد. نبی تو ہے نہیں، نبی کی تعلیمات موجود ہیں، نبی کے فیصلے آج بھی موجود ہیں، نبی کے فیصلے موجود ہیں. تو نبی کا فیصلے کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ فیصلے سب موجود ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل مقصد فیصلہ ہی ہے، تو فیصلے سب موجود ہیں. تو کتاب و سنت سے آج بھی فیصلہ کیا جائے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں ایک بہت بڑا فرق ہے. نبیوں، پچھلے جو نبی اور رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل کے فیصلے کے لیے بھیجا، اور پچھلے جو نبی ہوا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے نبی تو اپنے دور میں جھٹلائے گئے، ان کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، اگرچہ دلیل کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے مقابل قوم پر، مخالفین پر غالب رہتے تھے، لیکن مادی سطح پر، جس کو آپ سوشل، سماجی یا پولیٹیکل، سیاسی سطح پر آپ کہیں گے، بہت سارے نبیوں کو غلبہ نہیں مل سکا. کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا، کسی کو علاقے سے نکال دیا، کسی کے ماننے والے بہت تھوڑے رہے. تو اس طرح سے زمین کی سطح پر, مادی سطح پر نبیوں کو غلبہ بہت ہی کم ملا ہے. ہاں, دلیل کی بنیاد پر, حق کی وضاحت کی بنیاد پر, مناظرے کی بنیاد پر نبی ہمیشہ غالب آئے. اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری حکومت نمرود کے مقابلے میں غالب آ گئے. لیکن مادی اعتبار سے کہ سیاسی حکومت قائم ہو, اللہ کی شریعت نافذ ہو اور باطل کو نکال دیا جائے, ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا, بہت کم ایسا ہوا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں چیزیں ہوئی اور بہت کم عرصے میں ہوئی. باطل نظریاتی سطح پر بھی کھدیڑ دیا گیا, اس کو آئیڈیولوجیکل لیول پر بھی بالکل بچہ بنا دیا گیا, بلکہ اس کو ایک دم اچھوت بن گیا. باطل شرک ہے, یا وہ سارا نظام جو جاہلیت کی بنیاد پر تھا, وہ ساری تعلیمات جو جاہلیت کی تعلیمات تھی, سب خرافات اور رسم و رواج اور یعنی باطل خرافات عقائد, سب کو باطل ثابت کر دیا گیا اور قوم نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ باطل ہے. دوسرا جو پولیٹیکل لیول پر اس دین کی حفاظت اور اس کا نفاذ, جس کو آپ کہیں گے, اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن, اس کی بنیاد پر سماج کی تعمیر, سماج کا بننا, پورے ملک میں اس نظام کا نافذ ہونا, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. بہت ہی ایک چھوٹی سطح پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا, یا بہت ہی یعنی سپر نیچرل طریقے سے جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا, کچھ حد تک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. لیکن ایک بہت بڑی سطح پر جو یہ چیز ہوئی ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق, وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدى ودین الحق, ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے, باقی تمام ادیان پر جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں, ان تمام ادیان پر, یا جو اللہ کا دین تھا لوگوں نے اس میں بگاڑ کے اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں, ان کی شکلیں بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیا ہے, ہر وہ دین جو اسلام کے علاوہ ہے, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اللہ تعالی ہر دین پر اس دین کو غالب کر دے. وکفا باللہ شہیدا, اور اس کے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے, اس کے لیے اللہ ہی بطور مددگار کافی ہے. دونوں میننگ میں آتا ہے. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 ہے, سورہ الفتح آیت نمبر 28. اس میں دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں. ہدایت ابن کثیر کہتے ہیں بالہدا ای العلم النافع, ودین الحق العمل الصالح, علم نافع کے ساتھ رسول کو بھیجا اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا, دو چیزیں دی گئی ہیں. دیکھیے, اسلام صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, فلاں چیز, صرف آئیڈیولوجیکل ریلیجن نہیں ہے, بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی عملی زندگی کے لیے بھی کامل رہبری موجود ہے, نہ صرف فرد کی سطح پر بلکہ سماج کی سطح پر بھی. ایک اچھا معاشرہ کن بنیادوں پر قائم کیا جائے, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نہ صرف قولی سطح پر بلکہ عملی سطح پر بھی اس کو کر کے بتایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جس میں نفع والا علم ہے اور جس میں ایسا عمل ہے جو نیک عمل ہے, ان دونوں سطحوں پر ایک دین دیا گیا ہے, تعلیمات کی سطح پر بھی اور پریکٹیکل اگزامپل کی سطح پر بھی, عقائد کا علم بھی اور عملی زندگی کا علم بھی, فرد کی سطح پر بھی اور سماج کی سطح پر بھی, ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر. ایک دین پر یہ دین غالب آئے گا ایسا نہیں, بلکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دور میں نظریاتی سطح پر بھی، علمی سطح پر بھی، اور سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی غالب کر دیا اس کو. آپ دیکھیے باطل ایک دم ختم ہو گیا، شرک اس زمانے میں توڑ دیا گیا، لوگوں کی نگاہ میں شرک حقیر بن گیا، جو اتنا عزیز تھا لوگوں کو کہ جس کی بنیاد پر لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. وہ شرک اتنا گندا ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک کہ اس سے زیادہ کوئی گندی چیز ان کے نزدیک نہیں تھی، اس سے زیادہ کوئی حقیر چیز ان کی نگاہوں میں نہیں تھی. تو اتنا زیادہ بڑا ریفارم، اتنی زیادہ ترقی ذہنی سطح پر، انٹلیکچل لیول پر انسان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو جائے. دہریت کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں، دہریت کنفیوژن میں ترقی ہے. آج پڑھا لکھا آدمی کیا ہوتا ہے؟ گاڈ گاڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، وہ گاڈ نہیں مان کے وہ ترقی ہو گئی. گاڈ نہیں مان کے ترقی نہیں ہے، کنفیوژن میں ترقی ہے. پھر اتنے سارے کوشچن کا جواب کیا دے گا وہ؟ کریشن کا ایکسپلینیشن اس کے پاس کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے. تو دہریت جو ہے یہ آدمی کے کنفیوژن میں، تذبذب میں، اور اس کے ذہنی پیچیدگی میں ترقی ہے، اور شرک انسان کی گراوٹ میں ترقی ہے. کہ پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانور جو اس کی سواری کے لیے بنایا گیا ہے، اس جانور کو اپنے اوپر ظاہراً و باطناً سوار کر لیتا ہے، وہ جانور اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو شرک انسان کی نظریاتی گراوٹ ہے، اور دہریت، نو گاڈ، یہ انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کی بنیاد کو اس سے چھین لینا ہے. وہ کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جیسے اسپیس میں پھینک دیا گیا اس کو، کہیں اس کے لیے ٹکاؤ ہی نہیں ہے، کہیں اس کے لیے بیس ہی نہیں ہے، کنفیوژن ایک دم. ان کے بیچ میں جو بیلنس ہے اور سکون اور اطمینان ہے وہ توحید میں ہے، جس میں انسان کو سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. تو اسلام وہ دین ہے جو نظریاتی سطح پر بھی، انٹلیکچوئل لیول پر بھی انسان کو غالب کرتا ہے سارے افکار کے مقابلے میں، اور عملی سطح پر پریکٹیکل ماڈل ایک سماج امن والا بن جائے، ہر ایک کا حق اس کو ملے، ہر ایک کا حق اس کو ملے، سماج میں ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو، سماج میں صرف مادی یعنی معاشی نظام کی ترقی نہیں، بلکہ معاشی نظام کی ترقی اور لوگوں کے تعلقات، معاشرتی نظام کی ترقی، اسی طرح سے سماج میں انصاف میں ترقی، کہ واقعی انصاف کا قیام ہو، یہ ساری چیزیں عملی سطح پر اسلام میں ملتی ہیں، اور اس کو پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. لیکن آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس یعنی کئی سوالات ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے. آپ بتائیں، مثال کے طور پہ ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کسی کو بھی پوچھو، بہت زیادہ جو پڑھا لکھا ترقی یافتہ ہے اس کو آپ پوچھو، اگر ایک آدمی، فریڈم ہے نا، ہر انسان آزاد ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، میرے کو خودکشی کرنے کا بہت ہو گیا، میرے کو دنیا میں جو بھی کر رہا سب الٹا ہو رہا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، اب اس کو روکنے کے لیے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ پولیس آئے گی اس کو پکڑ کے لے جائے گی، نہیں آپ خودکشی نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے. ارے میری جان ہے، میں کچھ بھی کروں، اس کا قانون کے پاس اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ہے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام کے پاس ہے. کیوں؟ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب وہ اللہ کو تو مانتا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. گورنمنٹ کی کہے گی، گورنمنٹ کی، میرے ابو امی سے ملا ہوں میں، والدین کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، گورنمنٹ کا کیا دخل اس کے اندر؟ اور ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائے گا تو پچھلے ملک کا دخل ہوگا جہاں پیدا ہوا، یا جس ملک میں رہ رہا وہاں کا دخل ہوگا؟ کس کا؟ کون اس کا اونر ہے؟ اس کی جان کا اونر کون ہے؟ اس کی جان کا مالک کون ہے؟ بولے گا میں ہوں. تو جب میں مالک ہوں، میں یہ چیز اپنا موبائل ہے توڑ سکتا ہوں، میری جان ہے میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، بولو. تو گورنمنٹ بولے گی نہیں، وہ کچھ بھی ہو نہیں، اس کو خودکشی کرنے دے گی گورنمنٹ نہیں. کیا جواب ہے ان کے پاس؟ جواب نہیں ہے. اور جو جوابات ہیں بالکل ایسے جوابات ہیں جس کو مطلب غبارے میں سوئی لگا دے تو ختم ہو جائے گا, لیکن اسلام کے پاس جواب ہے, ریلیجن کے پاس اس کا جواب ہے کہ جان کس کی ہے, اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے, اللہ اس کی جان کا مالک ہے, اللہ کی جان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں, اور اللہ نے خودکشی کو کیا کیا ہے, حرام کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو, ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تم پر بڑا رحیم ہے, اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں یہ قانون جو ہے اس کی اپنی حدود ہیں, اگرچہ اس سے ایک حد تک لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, ہم اس کی مخالف نہیں کہ توڑ دو اس کو جو جی میں آیا کرو, نہیں, لیکن اس کی ایک حدود ہے, یہ اسلام کا ایکول نہیں ہے, اسلام کا بدل نہیں ہے, یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. اس لیے ایک ملک کا قانون دوسرے ملک سے الگ ہوتا ہے, ایک ملک میں کچھ چیزیں پرمیسیبل ہوتی ہیں دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی الٹیمیٹ قانون نہیں ہوتا ہے, لیکن اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے, اور اس میں انسان کے کئی سوالات کا جواب مل جاتا ہے انسان کو. ایک میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں, نکاح کے سلسلے میں آپ دیکھیے, قتل کے سلسلے میں دیکھیے, چوری ہڑپ وغیرہ, چیٹنگ وغیرہ, جو بھی ہے دھوکا, تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے؟ انسان کا اپنا بنا قانون ہے, اس کو ڈیبیٹیبل ہے, وہ اس کو بحث کی جا سکتی ہے, لیکن اللہ کا جب معاملہ آ جاتا ہے کہ نہیں, جس جو خالق ہے اس نے یہ طے کیا ہے, تو سب کو ماننا پڑتا ہے, کیونکہ اب اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو یہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جو اوپر سے آئے, جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ہے, ورنہ انسان کا دیا ہوا قانون ایک انسان دوسرا اس کو کیا کر سکتا ہے, کوشچن کر سکتا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ 100 لوگوں میں سے اگر 51 لوگ اس کو مانتے ہیں تو 49 لوگ چاہے نہ مانے ان کو ماننا پڑے گا. آپ بتائیں کیسا مانتا ہے انسان, کوئی بھی قانون اگر پاس ہوگا کیسا ہوگا, میجورٹی اس کو مانتی ہے, تو مائنورٹی چاہے کتنی ہی انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو, پولیٹیکل لیول پر وہ قانون نافذ ہو جائے گا. پھر اس کو انٹلیکچوئل لیول پر کچھ بھی دیکھنا نہیں دیکھنا وہ بات کی بات ہے. ایسے کئی قوانین ہیں, مرد مرد کی شادی, عورت عورت کی شادی, اب اس میں کتنا ڈیبیٹ ہو رہا ہے, کلوننگ یا اپنی اجازت سے پیشنٹ کا خودکشی کرنا, ایسے کئی معاملات ہیں جن کا انسان حل نہیں دے سکتا ہے, کیوں منع کرے گا اس کو. ایسی کئی خرافات ہیں, گندگیاں ہیں سماج میں پھیل سکتی ہیں, کئی غلط باتیں بھی سماج میں پھیل سکتی ہیں, بس اس وجہ سے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان پر حاکم کیسے بنے گا؟ تو یہ ایک مسئلہ انسان کا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا کہ جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے, آئیڈیولوجیکل لیول پر بھی, پریکٹیکل لیول پر بھی, ہر لیول پر یہ دین غالب ہے دوسرے تمام دینوں پر, چاہے واقعی اس کو ریلیجن مان کے آدمی اس پہ چل رہا ہو یا وہ کوئی آئیڈیالوجی ہو. دیکھیے جس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کا ریلیجن ہے. دین آپ صرف اس کو نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی لیبل ہوتا ہے, اس اعتبار سے وہ ایک دین بنتا ہے. سوشلزم ایک دین ہے, اگرچہ وہ دین کے نام سے نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی افکار ہیں, وہ اپنی ذات میں ایک دین ہے جس کو لوگ اپنے لیے اصول مان کے اس کو چلتے ہیں اس کے اوپر. تو اس طرح سے تمام افکار پر, آئیڈیالوجیز پر, ریلیجنز پر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. آپ کبھی بھی اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں, بشرطے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو اسلام کا, ورنہ آدمی خود ہار کے آئے گا, مناظرہ بولے گا اسلام ہار گیا. نہیں, تو ہارا ہے, تو ہارا ہے. تو ایک آدمی خود جو ہے علم رکھتا ہو, واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ دوسرے تمام افکار کے مقابلے میں اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. یہ بہت اہم چیز تھی جس کو سمجھانا زیادہ ضروری تھا. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول, آخری نبی تھے, اور آپ کو جو دین دیا گیا وہ سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے ہے, اور قیامت تک غالب رہے گا, واقعی غالب رہے گا. کوئی آدمی نہیں کہ انشاءاللہ, یعنی اللہ چاہے تو, یعنی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے, تو اب اللہ چاہے تو کیسا, یعنی کوئی آدمی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، سوچیے جو قطعیات ہیں اس میں بولیں گے آپ کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ایسا کیسے؟ وہ تو قطعاً جانے والے ہیں، اس کے بارے میں نص موجود ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ انشاءاللہ دین غالب آئے گا، غالب ہے. کہاں انشاءاللہ بولنا اپنے مسلمانوں کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. دعا میں بھی اگر آدمی دعا کرے تو کہاں انشاءاللہ بولے، کہاں سبحان اللہ بولے، کہاں اللہ اکبر بولے، آدمی کو وہ بھی معلوم نہیں. آمین کہاں بولے وہ بھی نہیں معلوم. جہاں بے شک بولنا ہے، کچھ ایسے الفاظ آئے نہیں حدیث میں کہ یہاں بے شک بولا جائے، یہاں انشاءاللہ بولا جائے، یہاں پر ہی بولا جائے دعا میں، لیکن لوگ جیو جی میں آیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. نبیوں کے بارے میں یہ بھی بات ہے، ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی تھا کہ لوگوں کی تربیت کریں، نہ ماننے والوں پر اتمام حجت واضح طور سے ان کو پہنچا دینا، اور اسی کے ساتھ ماننے والوں کی تربیت. دونوں ذمہ داریاں نبیوں اور رسولوں پر تھیں کہ جو نہیں مانے ہیں ان کو پہنچا دیا، اب حجت تمام ہو گئی. مانو نہ مانو تمہارا معاملہ، تمہارا اللہ کا معاملہ، لیکن جو مان لیں اب وہ کیا کریں. تو رسولوں پر یہ بھی ذمہ داری ہوتی تھی کہ ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر ان کی تربیت کریں، ان کو واقعی اللہ کا دین سکھائیں. یہاں بھی آپ دیکھیں حدیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ رسول کے پاس جو لوگ ہوتے تھے بس یہ قرآن ہے لے لو، یہ تورات ہے لے لو، اب تم جو چاہے اس کا مطلب نکال لو اور اپنے حساب سے عمل کرو، نہیں. بلکہ رسولوں کے ذمہ کیا تھا، ان کو عملی سطح پر ان کو اچھا انسان بنانا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو دین سکھانا. ایک غلط فہمی ان کے اگر اندر پیدا ہو گئی کتاب کی، اس کو دور کرنا، صحیح مطلب کیا ہے آیت کا وہ سمجھانا. یہ ساری باتیں، یہ ساری ذمہ داریاں رسولوں کی تھیں. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے، ان پر پڑھتا ہے. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کر کے ان کو پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو دیکھیے یتلو علیہم آیاتہ میں تو آیتیں پڑھ کے سنانا ہو گیا، اگر نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح معاملہ ہوتا کہ یہ میسج ہے پہنچا دیا، جیسے بادشاہ کا میسج پہنچانے والا آتا ہے پڑھ کے سنا دیتا ہے فرمان بادشاہ کا یہ ہے اور چلا گیا، اب تم جانو بادشاہ جانے. کیا رسولوں کی ایسی ذمہ داری تھی؟ نہیں. جہاں ان کی ذمہ داری پڑھ کے سنانا تھی، وہیں ماننے والوں کو ساتھ میں لے کر ان کو اچھا انسان پریکٹیکلی بنانے کی بھی تھی. اس اعتبار سے رسول سماجی اصلاح کے بہترین نمونہ تھے. اس لیے ان کی کتاب جو وہ لائے ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے ہیں، قرآن کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس قرآن کا پریکٹیکل اپلیکیشن اس سماج میں اس رسول نے کیسے کیا، کیسے اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو جو شرک میں پڑے ہوئے تھے بہتر انسان بنایا، وہ کیا طریقہ تھا، وہ کیا سٹیجز تھے، وہ کیا میتھڈالوجی تھی، وہ کیا حکمت تھی جو آپ نے اختیار کی. تو یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے سیرت کی، یہاں اہمیت پیدا ہوتی ہے سنت کی. کہ کہاں سے معلوم پڑے گا کہ کیسے سدھارا سماج کو، ہسٹری میں معلوم پڑے گا یا قرآن میں؟ قرآن میں تو نبی کی ہسٹری نہیں ہے، قرآن میں نبی کی ہسٹری نہیں ہے، سیرت نہیں ہے. یہ قرآن سے باہر دیکھنا پڑے گا، حدیثوں میں جس کو صحابہ نے بتایا کہ آپ نے کیا کب کیا کیسے کیا. تو یہاں اہمیت کیا پیدا ہوتی ہے، حدیث کی اہمیت یہاں پیدا ہوتی. تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رسولوں کے ذمے ایمان والوں کی تربیت بھی تھی. کیا رسول اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے تبدیلی کر سکتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں. یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے. رسول جہاں بہت حکمت والے تھے، بہت انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جو نہ صرف حکمت والے تھے بلکہ حکمت سکھانے والے تھے. بتائیے حکمت کا ٹیچر اس کو حکمت نہیں ہوگی؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت سکھانے والے تھے، بہت انٹیلیجنٹ تھے. لیکن رسول اتنے حکمت والے ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اللہ کی تعلیمات میں ترمیم کریں، اپنی طرف سے تبدیلی کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کفار پر، مشرکین پر، اللہ کی واضح ترین آیات پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے، ان پر اللہ کی آیتیں، واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ، یہ قرآن نہیں، کوئی اور قرآن لاؤ۔ مشرکین کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ دیکھیں کیسے کیسے لوگ، ان کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ نواب صاحب کی ڈیمانڈ ہے، کیا ڈیمانڈ ہے؟ دوسرا قرآن لاؤ۔ کیوں؟ ہم بول رہے ہیں نا، ہم کو دوسرا چاہیے، دوسرا قرآن لاؤ۔ آج بھی دعوت کے میدان میں ہم کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس قرآن میں چینجز کرو ذرا، یا تو پوری کتاب ہی دوسرا ورژن لے کے آؤ، کتاب ہی ہٹاؤ، دوسری کتاب لاؤ، یا پھر اس کو کیا کرو، ایڈٹ کرو، اس کو اس میں چینجز کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ نبی کو کہا ان کا جواب دو، ایسی ڈیمانڈ کرنے والوں کو ان کا تو ریمانڈ لینا چاہیے، ان کو کیا جواب دیا جائے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی طرف سے اپنے جی میں جو آئے اس کے مطابق اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو بدل کے دوسری کتاب تو دور کی بات ہے، چھوٹی چیز کہ اس کی کسی بات میں تبدیلی کی جائے، میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ کہیے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ان اتبع الا ما یوحا الی، بلکہ میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو میسج مجھ کو آتا ہے میں تو بس وہی کرتا ہوں، اور انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو ایک بڑے سنگین دن مجھ کو عذاب دیا جائے گا، میں ایک سنگین دن کے، ایک بڑے بھیانک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو اس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 بہت اہم آیت ہے، اس میں دیکھیں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دائی کے لیے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو دین کے حساب سے بنانا کہ دین کو لوگوں کے حساب سے بنانا، ہاں ایسا ہوتا ہے، بولے جینزم میں ایسا ہے، اپنے حساب سے کیسا بتانے کا اس کو، تو قرآن کو اس کے حساب سے چینج کرنے کا، بدھزم میں ایسا ہے، فلانزم میں ایسا ہے، پاگلزم میں ایسا ہے، یعنی مسلمان ہر آئیڈیالوجی کو رسپیکٹ کرے اور اس کے حساب سے قرآن و سنت کو ایڈجسٹ کرے، یہ نبی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کر سکتا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کے لیے بھی اختیار نہیں تھا کہ قوم کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ تعلیمات کو ایڈجسٹ کرے، اس میں تبدیلی کرے، نیا ورژن قرآن کا لے آئے، یا قرآن میں اپنی طرف سے اپ ڈیٹ کرے اس کو، ایڈٹ کرے اس کو، نہیں کر سکتا میں۔ اور یہی دائی کا مزاج ہونا چاہیے، بھائی یہ اسلام ہے، آپ کو پسند آیا لو، نہیں آیا مت لو، ہم آپ کے حساب سے اس کو بدل نہیں سکتے، ہم اپنی قینچی سے آپ کے حساب سے آپ کا ناپ کا نہیں بنا سکتے، اسلام ٹیلر میڈ جو ایسا اسلام آپ کو نہیں دے سکتے ہم، یہ اسلام ہے، لینا لو، نہیں لینا مت لو، آپ کو جو چاہیے ہم نہیں دے سکتے۔ مشرکین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ایک کام کرو، ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی بات کرتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آ رہے دیکھو، کم سے کم اتنا تو آ رہے، تو جانے دو، برہما بول کے ہی کرو، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، تم کو اللہ ہی کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تمہارے حساب سے اللہ کے نام ہم چینج کریں گے کہ چلو برہما کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اللہ برہما ہے، وشنو کا میننگ یہ ہوتا ہے اللہ وشنو ہے، اللہ تعالیٰ کے مستقل نام ہیں, انہی سے اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کے نام ہیں, بناؤ مت, ہیں وہ نام, ان سے پکارنا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین میں ایسا ایڈجسٹمنٹ کریں, ایڈجسٹمنٹ کوٹا ایسا بنائیں کچھ کہ وہ خوش ہو جائیں. وہ نہیں مانتے, کوئی بات نہیں, ہم اسلام ایز اٹ از پیش کریں. وہ نہیں مانتے ہیں, آج نہیں مانیں کل مانیں گے, نہیں مانیں گے. اللہ جس کو ہدایت دے گا اس کو ہدایت دے گا, جس کو نہیں دے گا نہیں دے گا. نبی کے چچا نے نہیں مانے, عربی کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود نہیں ہو سکتا ہے, نہیں, جس کو نہیں ملا نہیں ملے گی ہدایت. لیکن ہدایت کا شوق بعض اوقات ایک انسان کو اتنا زیادہ دور لے جاتا ہے کہ وہ دین میں تحریفات کو بھی اختیار کرنا شروع کرتا ہے. ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. یہ اسلام ہے, پسند آئے لو, نہیں آیا مت لو. ہم جو کا تو اسلام کو پیش کریں, اس کی سمجھ کے لیے آسان بنائیں, تبدیل نہ کریں. فرق یاد رکھیے, اس کے لیے دین کو آسان کریں, جو ہے اس کو ایزی بنائیں. یہ نہیں کہ اس کی پسند کے مطابق بولیں ہاں اسلام میں بھی ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتا ہوں, مجھ کو اختیار نہیں ہے اس کا. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو بس اسی چیز کو فالو کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, ریولیشن بھیجی جاتی ہے, ریویل کیا جاتا ہے, میسج آتا ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں بس. تو یہاں پر دیکھیے ایک بات یہ معلوم ہے. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ علمی اعتبار سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کی تعلیمات میں تبدیلی نہیں کر سکتے. ہاں اللہ اگر بتائے تو کر سکتے ہیں. اسی لیے ناسخ اور منسوخ کا جو معاملہ ہے, قرآن کی تعلیمات میں ایک حکم آتا ہے, اس کو یاد رکھیے. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, یہ حدیث قرآن سے کانٹرڈکٹ ہو رہی ہے, اس کا سر دیوار سے کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایک حکم آ گیا کہ مردار حرام ہے, لیکن اس حکم میں ایک ایکسپشن آیا حدیث میں, کہ کیا ہمارے لیے سمندر کی مچھلی کیا ہے, مردہ بھی ہو تو حلال ہے. تو اب یہ قرآن کے حکم میں تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے نہیں ہے, کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ نے صاف کیا کہہ دیا, آپ بولو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا ہوں اس میں تبدیلی کوئی. یہاں فی نفس ہی تبدیلی کا انکار نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. ہے انکار اس میں نہیں ہے. نس کس کو کہتے ہیں, پہلے یہاں پر نماز پڑھتے تھے, قبلہ یہاں تھا, بیت ہے نا, بیت المقدس کی طرف تھا, بعد میں کہاں ہوا, مسجد حرام کی طرف. تبدیلی ہے کہ نہیں ہے, پہلے نماز میں بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, کرتے تھے, بعد میں بات کرنا کیا ہو گیا, منع ہو گیا. تبدیلی کا انکار نہیں ہے, اسلامی احکام میں تبدیلی ہوئی ہے, لیکن جو بھی احکام کی تبدیلی ہے وہ نبی کی طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, چاہے وہ قرآن میں آیا ہو چاہے وہ حدیث میں آیا ہو. اس کو یاد رکھیے, بہت اہم نقطہ یہ ہے. بہت سارے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن سے کیا ہو رہی ہے, تکراری. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن میں تو ایسا ہے اور حدیث میں ایسا, کیا ماننے کا. ہم بولے دونوں ماننے کا, اللہ کو ماننے کا کہ رسول کو ماننے کا. کلمہ کون سا پڑھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ایسا پڑھے, محمد رسول اللہ بھی تو ہے نا اس میں. تو اللہ کو بھی ماننا ہے, رسول کو بھی ماننا ہے. اللہ کی بھی ماننا ہے, اطیع اللہ واطیع رسول, اللہ کی بھی مانو رسول کی بھی مانو. تو یہاں پر اللہ کی طرف سے جو تبدیلیاں آئیں وہ رسول کی اپنی طرف سے ہیں نہیں. جو بھی شریعت کی پچھلا حکم, نیا حکم, یہ حکم اس میں ایکسیپشن, تو وہ ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف سے, چاہے وہ قرآن میں آئے چاہے وہ حدیث میں آئے. کیونکہ قرآن کی نص سے معلوم ہوا کہ ہر تبدیلی اللہ کی طرف سے, نبی کی طرف سے نہیں ہے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ٹکرانے اس لیے نہیں مانیں گے, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. ضروری نہیں کہ ہر تبدیلی قرآن میں آئے. سمجھ میں آ رہا, یہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے. تو قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ کہیے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، بلکہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات وحی کے تابع تھیں، آپ کی جتنی تعلیمات تھیں آپ کا عمل وحی کے تابع تھا۔ مسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی حلال چیز کو میں حرام کر دوں، اللہ کی حلال چیز کو میں حرام کروں، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ تقوی کے جوش میں بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اللہ کی حلال کو تمہارے اوپر حرام کر سکتا ہوں نہیں، اور اس کے بالعکس حرام کو حلال کر سکتے ہیں، وہ اشد ہیں، وہ اور زیادہ سخت ہیں، وہ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو چیز آلریڈی حرام ہے اس کو کیسے حلال کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر وہ حلال کیا جائے تو آپ بتاتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کر دیا، یہ حلال کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے نبی جو بھی تبدیلیاں شرعی احکام میں لاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ نقطہ مہم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ یہ جس دور کا فتنہ ہے، یہ حدیث یہ آیت سے ٹکرا رہی، حدیث کو چھوڑ دو آیت کو لے لو، کیونکہ اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، تو یہ جو لاجک ہے بہت ٹریجک ہے، اس کا انجام کفر ہے، اس کا انجام کفر ہے۔ اور ایک حدیث کا انکار آدمی کو تمام حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ایک آدمی بہت ہی احتیاط کرے اس سلسلے میں، بلا صحیح منہج کے اگر آدمی تحقیق کرے گا تو یہ جہالت کی بدترین قسم ہے۔ بلا اصول اگر آدمی تحقیق کے میدان میں اترے تو یہ آدمی کو جہالت سے بری جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسا آدمی اکثر اوقات تکبر، گھمنڈ، خود پرستی، خود نفسی اور خوش فہمی، ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسولوں کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ رسولوں کا کام صرف اتنا نہیں تھا کہ قوموں کی اصلاح کریں، قوموں تک دین پہنچائیں، بلکہ رسول خود بھی اس دین کے مکلف تھے جس کی تبلیغ وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ نے پہنچانا ہے جانا ہے، نہیں، جو شریعت رسول لاتے تھے اس شریعت پر عمل کرنا بھی ان پر فرض ہوتا تھا، تو رسولوں پر عمل کی بھی ذمہ داری تھی اور وہ عمل کے بھی مکلف ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاک چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، میں تمہارے اعمال کا علم رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے تم کیا عمل کرتے ہو۔ تو رسولوں سے اللہ نے کہا، سورہ المؤمنون آیت نمبر 51 ہے، اللہ نے فرمایا اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ دو چیزیں، دو پہلو زندگی کے انسان کے ہیں، دونوں کے بارے میں اللہ نے ان کو حکم دیا، ایک ان کا مادی پہلو، جسمانی اور دنیاوی پہلو، اور دوسرا دینی پہلو، شرعی پہلو۔ دنیا اعتبار سے ان کو کیا حکم دیا گیا، حلال کھاؤ، کلوا من الطیبات، تو تمہارا دنیاوی معاش یا رزق کا ذریعہ کیسا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ نمبر دو واعملوا صالحا، اور تمہارے اعمال کیسے ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، جو اندر جا رہا ہے وہ طیب ہونا چاہیے، حلال، اور جو باہر اعمال آ رہے ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے، صالح ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ اس میں بعض علماء نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح سے پہلے عقل حلال کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے عمل صالح نمبر دو پہ آ رہا ہے اور حلال کھانا نمبر ایک پہ آ رہا ہے، تو علماء نے کہا یہ اہمیت اور نتیجے کے اعتبار سے دونوں چیزیں اس میں ہیں، کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، آدمی کے عمل صالح میں ایک آدمی کا حلال کھانا بہت بڑا عمل ہے، بہت اہم عمل ہے۔ یعنی کہ کچھ بھی کھائے اور دیندار بنا رہے، سود بھی کھا رہا ہے، چوری اور جھوٹ بول کے بھی تجارت کر رہا ہے، اور پانچ ٹائم کا نمازی اپنی جگہ ہے. عام طور سے زندگی میں چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ تجارت میں آدمی احتیاط نہیں کرتا ہے, جھوٹ سچ دھوکا وعدہ خلافی اور حرام اور سود اور خیانت اور کیا کچھ نہیں کرتا ہے, لیکن برابر پانچ وقت کی نماز, رمضان کے روزے, حاجی صاحب اور سب کچھ ہے. تو رسولوں کو یہاں پر اللہ نے حکم دیا حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو, یعنی جہاں عبادات کا معاملہ ہے, اعمال صالح کا معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں ایک بہت اہم یہ ہے کہ تمہارا کسب, تمہاری کمائی حلال ہونا چاہیے, تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے. نمبر دو, دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ آدمی کے اعمال پر انسان کے کھانے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. یہ بھی بات علماء نے یہاں کہی ہے کہ ایک آدمی اگر حلال کھاتا ہے تو اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے, اگر آدمی کا کھانا حرام ہو تو بھی اس کے اعمال پر برا اثر پڑتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے لیکن حرام کھاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے نہیں قبول ہوتی ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. جو آدمی حرام غذا استعمال کرتا ہے یا حرام لباس یا حرام پیسہ استعمال کر رہا ہے, تو جو بھی اپنے مفاد کے لیے آدمی حرام استعمال کر رہا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے, چاہے وہ نماز پڑھے چاہے وہ روزہ رکھے. تو اس آیت میں بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کا حکم, نیک عمل کا حکم کس کو دیا؟ رسولوں کو دیا, اور طیب حلال کھانے کا حکم بھی رسولوں کو دیا, یعنی وہ بھی مکلف تھے, وہ اللہ کے قاعدے اور قانون سے باہر نہیں تھے, ان پر بھی ذمہ داری تھی کہ تم کو بھی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اس سے آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو ابھی کیا ہو گیا, اللہ مل گیا, بزرگ پہنچ گیا ابھی, اور ان کا کیا ہو گیا, ان کو معرفت حاصل ہو گئی, حقیقت مل گئی, شریعت طریقہ سب ابھی اوپر نکل گئے ایک دم, اب ان پر شریعت ہے نہیں ہے, شریعت تو کیا ہے بچوں پر ہے صرف, جو ابھی نئے نئے ہیں اس راستے میں ہیں ان کے لیے شریعت ہے. اب یہ کیا ہو گئے, ایک دم معرفت کا درجہ پا چکے ہیں. شریعت کیا ہے؟ اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے. اللہ مل گیا نا ابھی, یہ تو ذریعے تھے, منزل پہ پہنچ گئے تو بس سے کیا تعلق ہے, کیا بس کو بھی پکڑ کے رکھنے کا, پہنچ گئے نا ابھی, بس چھوڑ دو, ابھی منزل پہ پہنچ گیا یہ, تو اب اللہ مل گیا اس کو, تو اب یہ وسائل ان کی ضرورت کیا ہے. لیکن آپ دیکھیے رسول, ان کو بھی اللہ نے کیا کہا, یا ایہا الرسل, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات. یہ دو چیزیں ہیں, دونوں اس طرح کے جو پیر ہوتے ہیں دونوں چیزیں ان کے یہاں مفقود ہوتی ہیں. ان کے آتے کون ہیں؟ بابا ریس میں کون سا گھوڑا آنے والا ہے, لاٹری میں کون سا نمبر نکلنے والا ہے, جوئے والے اور سب اس طرح کے جو بھی سٹے والے اور حرام کاری کرنے والوں کو ہی ایسی جگہ پہ پایا جا سکتا ہے. ایسے باباؤں کا شارٹ کٹ یہی لوگ اختیار کرتے ہیں, اور ان کے پاس ان لوگوں کے نذرانے ہدیے کبھی پوچھتے ہیں یہ بابا لوگ, درگاہوں پہ کبھی پوچھا جاتا ہے حلال کیا حرام ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں. عام طور سے حرام تجارت کرنے والی وہاں پر بڑے بڑے گنبد بنا دیتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, قوالی کے پروگرام رکھتے ہیں, سارا حرام کا پیسہ بلیک کو وائٹ بناتے ہیں. اس طرح سے اللہ کے یہاں وائٹ نہیں بنتا ہوں, یہاں وائٹ بنتا ہوگا. اور عمل کے اعتبار سے ایسے بابا سب نماز کو جا رہے, بابا کدھر جا رہے, حجرے میں جا رہے, کیوں؟ بولے حجرے سے ڈائریکٹ مکہ کو جاتے ہیں, اسپیس شٹل ہے جیسے, ایک دم یہاں سے غائب ہو کے وہاں نکلتے ہیں. بابا بولے وہاں پہ, یا دل کی نماز پڑھتے ہیں, بابا دکھ رہے ہیں یہاں پہ اپنے کو لیکن یہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی ہیں, کیا ہو رہے ہیں, ملٹی پلائی زیروکس ہو رہے ہیں ایک دم, بلوٹوتھ سے یہاں سے وہاں جا رہے ہیں, کیا ہے یہ, یہ جھوٹ ہے. تو شریعت عام طور سے اس طرح کے جو پیر بابا ہوتے ہیں ان کے لیے مانا جاتا ہے کہ اب ان کے اوپر نہیں ہے, نبیوں پر بھی ہے رسولوں پر بھی ہے, حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو اس سے وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے, تو یہ لوگ کیسے نکل سکتے جو کچھ گنتی میں بھی نہیں آ سکتے ہیں, کچھ گنتی میں بھی نہیں یہ لوگ. تو یہ رسولوں کے بارے میں باتیں تھیں جو کچھ ہمارے سامنے آئی, کچھ باتیں پھر بھی اس میں باقی ہیں, انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں, اس لیے کہ بہت اہم موضوع آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس میں ہر پوائنٹ کے ضمن میں کچھ نہ کچھ آج کے دور سے جڑی ہوئی کوئی نہ کوئی خرابی آپ کو دکھائی دے گی. تو ایک ساتھ ہمارے دو فائدے ہوں گے, ایک تو رسولوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہوگا, دوسرا جو بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہوگی, تاکہ ہم کمپیئر کر کے کسی کو بتا سکیں, देखो ठीक है बाबा ऐसे ना, रसूल के बारे में ऐसा और बाबा के बारे में ऐसा, तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। अल्लाह ताला हमको दीन की समझ अता फरमाए और दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।